الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم ہم اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے دوسرے دن کی پہلی نشست کا آغاز کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے, اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے, اور آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا. دین کیا ہے اور دین کا ہمگیر تصور کیا ہے, یہ اس وقت کا موضوع ہے, اور اس پر خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں حلقہ کراچی جنوبی کے ناظم دعوت جناب حافظ عمیر انور صاحب. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب کریں. جناب حافظ عمیر انور صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه, صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم, امين يا رب العالمين. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس وقت کا جو موضوع ہے وہ دین کا ہماگیر تصور اور اس کی یاد دہانی ہے. یہ موضوع ہم سب کے لیے کوئی نیا نہیں ہے, اور اکثر و بیشتر ساتھی اس موضوع سے واقف بھی ہیں. البتہ اس کے بیان کے حوالے سے گفتگو کی ترتیب وہ یہ رہے گی کہ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کلمہ طیبہ اور اس کے تقاضوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بانی محترم رحمہ اللہ نے جو ہماری دینی فکر ہے, تحریکی فکر ہے, وہ کئی اسالیب اور کئی طریقوں سے ہمارے سامنے واضح فرمائی ہے. اسی میں ایک اسلوب انہوں نے ایک موقع پر یہ بھی اختیار فرمایا تھا کہ کلمہ طیبہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے, اس عنوان سے ایک خطاب فرمایا تھا, اور اس میں دین کا جو ہماگیر تصور ہے اس کی بھی وضاحت ہوئی, اور پھر اسی طرح دین ہم سے چاہتا کیا ہے, ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمارے فرائض دینی کیا ہیں, اس کا بھی بیان اس موضوع میں آیا تھا. چنانچہ کلمہ طیبہ جس سے ہر مسلمان واقف ہے, اگر ہم اس کی تعلیم پر غور کریں تو ہمیں یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ اس کلمے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا بیان ہے, یعنی لا الہ الا اللہ, اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں توحید بیان ہوئی ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہمارے دین کا ایک تقاضا وہ ہے جو ہمارے عقائد سے متعلق ہے, یعنی ہم اس بات کو مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد رب ہے, ہم سب کا خالق و مالک ہے, اور اس کائنات کا مالک و مختار ہے. اس چیز کو توحید کے ساتھ ماننا یہ ہمارے دین کا وہ تقاضا ہے جو کہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے. پھر یہی عقیدہ ہماری عملی زندگی کو بھی اثر انداز کرتا ہے, اور اس کے لیے بانی محترم رحمہ اللہ توحید عملی کی اصطلاح استعمال فرماتے تھے. یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا ہے, उसी तरह उस अल्लाह तबारक व ताला ही की बात मानकर जिंदगी गुजारना, ये अमल में तौहीद का तकाजा है। सिर्फ एक अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी करना, उसकी फर्मा बरदारी, उसकी हुक्म बरदारी इख्तियार कर लेना और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। चुनाचे ये जो अल्लाह तबारक व ताला की फर्मा बरदारी है, जब हम ये देखते हैं कि पूरी इंसानी जिंदगी में मतलूब है, तो आज इंसानी जिंदगी की तफहीम के लिए और उसके मुख्तलिफ गोशों को वाजे करने के लिए एक तकसीम ये अमल में लाई जा चुकी है कि इंसान की एक इंफरादी जिंदगी है और एक इज्तिमाई जिंदगी है। अब इस तकसीम का सही या गलत होना इस बहस को एक तरफ रखते हुए इसी की मदद से यानी इस तौहीद अमली के तकाजे को समझने की कोशिश करते हैं। इंफरादी जिंदगी में आप जानते हैं कि हर शख्स के कुछ ना कुछ अकायद हैं, कुछ ना कुछ उसकी इबादात हैं उसके मुताबिक, और अपनी जिंदगी की खुशी और गमी के मौके पर वो कुछ ना कुछ रसूम और कुछ ना कुछ रिवाज वो इख्तियार करता है। इसी तरह इज्तिमाई जिंदगी में इंसानों के मिलजुल कर रहने से एक मुआशरती निज़ाम की ज़रूरत है, फिर कारोबार लेन देन के लिए एक मुआशी निज़ाम की ज़रूरत है, फिर इंसानी इज्तिमाईयत को मुनज़्ज़म रखने और करने के लिए और उसूल व ज़वाबित और कवायद के मुताबिक इसे चलाने के लिए और नज़म बरकरार रखने के लिए एक सियासी निज़ाम, एक इंतज़ामी ढांचे की भी ज़रूरत है। चुनाचे हम जब अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान रखते हैं और इस बात को यानी बयान भी करते हैं और इस बात का दावा भी करते हैं कि हम अल्लाह तबारक व ताला की पूरी जिंदगी में बंदगी करना चाहते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है, तो हमें गौर करना चाहिए कि ये जो इंसानी जिंदगी की अभी एक तकसीम हमारे सामने आई, इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी और जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे बयान हुए, क्या हम इन तमाम के तमाम गोशों में वाकईतन अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है जो कि बहुत ही गौर तलब है और ये अल्लाह तबारक व ताला का हम सबसे मुतालबा है। फिर अगर इसका जवाब नफी में है, जैसा कि इसका जवाब यानी इज्तिमाई जिंदगी के हवाले से तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि नफी में है, और इनफरादी सतह पर भी यानी ऐसे अफराद होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने तौफीक दे रखी होगी कि वह अपने इख्तियार में अल्लाह की बंदगी करने वाले होंगे, लेकिन इज्तिमाई सतह पर तो पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि बहुत से मामलात में हम जबर का शिकार हैं और इसी तरह से अल्लाह की नाफरमानी करने पर मजबूर हैं। अब यह है कि इस तर्ज अमल में ये देखना चाहिए कि जब हम अल्लाह की बात नहीं मान रहे हैं तो फिर हम कर क्या रहे हैं, हमारा तर्ज जिंदगी क्या है और हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, आखिर वो क्या तालीम है कि जिसे हमने अल्लाह की बंदगी को छोड़कर यानी शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर इख्तियार कर रखा है और जिस पर अमल करने की वजह से हम अल्लाह की बंदगी के तकाजों को पामाल कर रहे होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि पूरी दुनिया पर, और ये बात भी बानी मोहतरम रहीमउल्लाह ने बयान फरमाई है, अपनी तहरीरों में नकल फरमाई, उसे लिखा भी है कि इस वक्त पूरी दुनिया पर एक खास किस्म की तहजीब का गलबा है और हर तहजीब अपने कुछ नजरियात रखती है, फिर अपना एक वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका वो इख्तियार भी करती है और दूसरों पर अगर गालिब है तहजीब तो इम्पोज भी करती है। इस वक्त जो तहजीब दुनिया के ऊपर गालिब है, इसने सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म जैसे नजरियात दिए हैं और इन तमाम नजरियात का सबसे बड़ा हासिल ये है कि इस तहजीब ने लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है और इस बात पर आमादा किया और इस बात को बावर कराया है कि इंसान अपनी बुनियादी हैसियत में एक आजाद और खुद मुख्तार एंटिटी है। यानी ये कि जो कुरान हकीम का पहला सबक है और बार बार कुरान हकीम जिस बात का यकीन हमारे अंदर उतारना चाहता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने उसकी बात मानकर जिंदगी गुजारनी है, इसके बिल्कुल बरक्स 180 डिग्री ऑपोजिट एक दूसरी बात इंसानों के अंदर उतारी गई है और वो ये कि हम सब आजाद हैं, खुद मुख्तार हैं और हम खुदा की तालीम और मजहब की तालीम, दीन की तालीम, हर शय से आजाद हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मुख्तलिफ स्लोगन्स वो इस बात की दावत दे रहे होते हैं कि जैसे चाहो जियो, जो चाहो करो और किसी रोक टोक को कबूल ना करो, किसी पाबंदी को कबूल ना करो। इस आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का जो शख्स कायल है وہ آج کی دنیا میں اور اس تہذیب کی نگاہ میں ایک عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور وہ شخص جو کہ کسی تعلیم کا اپنے آپ کو پابند سمجھے اور کسی ہستی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، یا اور آسان کر لیتے ہیں جو آسمانی تعلیم کو بھی کوئی اہمیت دے اور کوئی خدا کا تصور بھی رکھتا ہو اور پھر اس کی بات مان کر زندگی گزارنا چاہتا ہو، ایسا شخص اس دنیا کی نگاہ میں اور اس نئی تہذیب کی نگاہ میں بے وقوف بھی ہے، جاہل بھی ہے اور قدامت پرست بھی ہے۔ بہت ساری اصطلاحات سے آپ واقف ہیں، فنڈامنٹلسٹ بھی کہا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، بیکورڈ لوگ ہیں اور یہ کہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ سب طعنے ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو کسی کی تعلیم کا پابند سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ آزادی کا تصور یہ انسانوں کے ذہنوں میں اترتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، اور جہاں کہیں اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ یہ جو گمراہی ہے یہ تاریخ انسانی میں اتنی شدت کے ساتھ شاید کبھی پہلے اس دنیا میں واقع نہیں ہوئی ہے۔ پہلے جو کچھ گمراہی ہوتی تھی اس میں یہی ہوتا تھا کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوتا تھا، لیکن جھکنے کا تصور کسی نہ کسی درجے میں وہ موجود ہوا کرتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی شدت کے ساتھ انسانیت نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم کسی کے آگے جھکنے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آزاد اور خود مختار ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ تصور ایک یقین اور عقیدے کی شکل میں انسانوں کے ذہنوں میں اتارا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے زہر کو ریئلائز کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر غور کرے اور جھانکے اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم کیا ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ شاید یہ جواب فوری طور پر برآمد نہ ہو سکے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اس کی بات مان کے زندگی گزارنی ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں یہ تصور آئے گا کہ ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہم آزاد اور خود مختار ہیں۔ یہ جو آزادی کی نفسیات ہے یہ بندگی کے بالکل خلاف اور برعکس شے ہے۔ چنانچہ جب انسان اس تصور کو قبول کر لیتا ہے، اور یہ تصور کیسے اتارا گیا، اس کے لیے مغرب نے دو بڑے ہتھیاروں کو استعمال کیا، یعنی میڈیا کے ذریعے سے یہ بات لوگوں کو ایجوکیٹ کی گئی، ان کے ذہنوں میں اتار دی گئی، اور اپنے مخصوص تعلیمی نظام کے ذریعے سے انہوں نے زہر کو لوگوں کے خون میں اتارا ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ ہم شاید اس بات کا شعور نہ رکھتے ہوں لیکن ہماری اکثر و بیشتر زندگی اسی نہج پر گزر رہی ہوتی ہے، اور جس کا نقشہ اب آگے بھی کچھ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس تصور کو مان لینے کے بعد انسان کی عبادت وہ کیا بن جاتی ہے، اللہ کے سامنے تو جھکتا نہیں ہے، تو پھر انسان کی نفسانی خواہشات اس کی پیروی میں بعض اوقات اس حد کو پہنچ جاتا ہے جسے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور جیسے کہ کل امیر محترم فرما رہے تھے کہ ایک بتوں کا تصور وہ تھا جو خارج میں پایا جاتا تھا اور انسان اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھروں سے بت تراشتا تھا، لیکن ایک نفس پرستی کا بت ہے جو کہیں خارج میں نہیں تراشا جاتا بلکہ خود انسان اپنے ہاتھوں اپنے باطن میں اسے تراشتا ہے اور پھر اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے کہے پر بے چون و چرا عمل کرتا ہے۔ یعنی وہ حیثیت جو اسے اپنے رب کو دینی چاہیے تھی وہ اپنی غفلت میں اور اسی طرح ایمان اور عمل صالح سے دوری کی کیفیت میں وہ اپنے نفس کو دے بیٹھتا ہے۔ یہ بن جاتی ہے پھر ایسا تصور رکھنے والے شخص کی عبادت۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے رسم و رواج، خوشی اور غمی کے مواقع سب کی زندگی میں آتے ہیں، اگر تو اللہ کا اور دین کا اور مذہب کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی تعلیم آسمانی تعلیم کو نہیں مانتا، تو جب کبھی خوشی کا موقع آئے گا جشن منائے گا اور اس جشن کے اندر کوئی پابندی قبول نہیں کرے گا، اور آپ دیکھیں گے جب کبھی کوئی غمی کا موقع آ جائے گا، کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑ گئی، کوئی مشکل حالات آ گئے، تو اس پر مایوس ہو جائے گا، اسباب کے اندر وجوہات تلاش کرے گا کہ یہ ریزنز تھیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بھی نتیجہ نہ نکلتا اور وہ کام کر لیا جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ کیونکہ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ کے حاکم ہونے کا، اس کائنات کو چلانے والا مدبر ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، تو سب کچھ انہیں اسباب میں تلاش کرتا ہے۔ پھر آگے آ جائیں، معاشرتی نظام، یعنی فلسفیانہ بنیادوں پر دیکھیں گے تو معاشرتی نظام کے لیے سب سے پہلے اس سوال کا جواب چاہیے کہ انسانوں کا خالق کون ہے۔ اور آپ نے بھی امیر محترم سے سنا ہوگا کہ انسانی معاشرتی نظام کو مذہب کی تعلیم سے آزاد کرنے کے لیے مغرب نے جو تصور پیش کیا انسانوں کی تخلیق کا، وہ تھا نظریہ ارتقاء کے ذریعے سے۔ یعنی ڈارون نے یہ تصور دیا کہ یہ تو ٹیمپریچر اور پریشر کی کچھ خاص کنڈیشنز تھیں جس سے پہلا لیونگ سیل وجود میں آ گیا تھا، اور بڑھتے بڑھتے ایولیوشن کے ذریعے انسان وجود میں آ چکا ہے۔ باقی یہ کہ کوئی انسانوں کا خالق ہے، کوئی رب ہے جس کی بات مان کے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، سب فرسودہ تصورات ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر جب انسان ایسے وجود میں آیا تو اب مکمل طور پر آزاد ہے، مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ان کا دائرہ کار میں علیحدگی وہ برداشت نہیں کی جائے گی، جیسے چاہیں وہ زندگی گزاریں۔ نکاح کی پابندی عائد کرنا، شرم و حیا کے تصورات دینا، پردے کی تعلیم دینا، یہ سب کچھ غیر ضروری ہے معاذ اللہ۔ پھر اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ بغیر نکاح کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، اولادیں بھی ہو جاتی ہیں، ان اولادوں کو تربیت کے لیے ماں باپ کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، اور باپ کا تو اکثر و بیشتر پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ان کو حوالے کیا جاتا ہے پھر کنڈر گارٹن قسم کے اسکولوں کے، اور وہ بالکل چھوٹی عمر سے ایک خاص نہج پر اس بچے کی تربیت کر کے خاص قسم کا انسان تیار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اولڈ ہاؤسز اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ وجود میں آئی ہیں۔ یہ معاشرت ہے، مادر پدر آزاد، شرم و حیا کے تصورات سے آزاد۔ پھر اس سے آگے چلیں گے تو معاشی نظام، اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ملکیت کا کیا تصور ہے، مالک کون ہے؟ تو آج کی اس تہذیب نے جواب دیا کہ مالک تو اصل میں انسان خود ہے۔ جب انسان کو مالک مان لیا گیا تو اب اس کے حق کے خرچ میں کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، وہ جیسے چاہے کمائے، جیسے چاہے خرچ کرے، مکمل طور پر آزاد ہے۔ اس کے لیے سود، جوئے، سٹے کا سہارا لینا چاہے وہ بھی کرے، اور اسی طرح سرمایہ داری نظام میں دولت کا ارتکاز امیروں کی طرف ہو، بینکنگ کے نظام کے ذریعے پوری قوم کی دولت کو جمع کیا جائے اور چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں، یعنی انہیں دے دیا جائے کہ وہ اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر کاروبار کریں، یہ سب کچھ درست ہے۔ اس کے نتیجے میں جو طبقاتی تقسیم ہوتی ہے، جو انسانوں کے باہم نفرت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور جو کچھ پھر جرائم وجود میں آتے ہیں، وہ سب کچھ اس نظام کا لازمی نتیجہ ہے۔ پھر اسی طرح سیاسی نظام، اس میں اصل سوال یہ ہوگا کہ حاکمیت کا تصور کیا ہے۔ چنانچہ آج کی اس تہذیب نے جواب دیا کہ حاکم جو ہیں وہ عوام ہیں، یعنی ایک ایسا طرز حکومت ہم اختیار کریں گے جو کہ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل ہوگا۔ لوگوں کی حکومت ہے، جمہوریت کی بنیاد پر، جمہور کے اصول پر فیصلے ہوں گے، قانون سازیاں ہوں گی، اور جو چاہیں گے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ اس میں کسی آسمانی تعلیم کی کوئی پابندی وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے وہ طرز زندگی جو کہ اس وقت اس پوری دنیا پر اکثر و بیشتر رائج ہے، اور جس کے تحت ہماری اکثریت زندگی گزار رہی ہے۔ اب پھر واپس چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم توحید کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کو توحید کے ساتھ ماننے کا عملی تقاضا یہ کہ اس کی بات بھی مان کر زندگی گزاریں۔ تو کیا اب ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یہ سوال پہلے بھی سامنے رکھا گیا تھا۔ اور ہمیں زندگی گزارنی کیسے چاہیے اس کے بالمقابل جو کچھ ہم کر رہے ہیں؟ چنانچہ آپ دیکھیں، اللہ کے دین نے بھی ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اس کا مکمل طور پر بیان ممکن نہیں ہے، البتہ ایک کمپیریزن کے لیے بعض چیزوں کا عرض کرنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے عقائد دیکھیں تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا ایک رب ہے، اور جب کوئی تمہارا رب ہے تو تم اس کے عبد ہو، اس کے بندے ہو۔ یہ ہے اصل الاصول، یہ ہے وہ نظریہ جس پر ہمارے پورے دین کی بنیاد ہے، اور یہ ہے اصل، یعنی اندر اتاری جانے والی شے، جس کو خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور خوب اچھی طرح غور کر کے اور بار بار اپنے آپ کو یاد کروا کر اس کو اندر اتارنے کی ضرورت ہے، اللہ کو رب مان لینا۔ اور آپ دیکھیں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے ہم سے یہ عہد لیا گیا تھا، अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूं। और अल्लाह को रब मानने का मतलब क्या था? हमने ये माना था कि अल्लाह हम सब आपके अब्द हैं, आपके बंदे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस वादे का पास करने की तौफीक अता फरमाए। फिर इसी वादे को याद कराने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा है, उनके जरिए से बंदगी का तरीका, उसकी तफसीली तालीम हमें अता फरमाई है, जो हमारा रिसालत का अकीदा है। फिर इसी बंदगी की जवाबदेही के लिए आखिरत का मामला है कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया गया था उसे किस हद तक पूरा करके आए हो, उसका हिसाब किताब होगा। ये हमारे अकायद हैं, हमारे तसव्वुरात हैं। फिर इन्हीं अकायद पर मबनी और इसी को सपोर्ट करने के लिए जो अमली जिंदगी है उसमें सबसे पहले इबादात हैं। नमाज वो अल्लाह की बंदगी की याद दहानी का एक तरीका है। ज़कात माली इबादत है। इसी तरह से रोज़ा वो बदनी इबादत है, अल्लाह की बंदगी है, खुद भी बंदगी है और मजीद अल्लाह की बंदगी के लिए तैयारी भी है बकिया मामलात में। इसी तरह हज वो तमाम इबादात की तासीर को अपने अंदर समेटता है। ये इबादात हैं बड़ी बड़ी। इसी तरह रस्म और रिवाज, जब कभी जिंदगी में कोई खुशी का मौका आएगा तो हमारा दीन हमें जिस बात की बुनियादी तालीम देता है वो है अल्लाह का शुक्र। यानी जो अल्लाह का बंदा है उसके लिए ये रियलाइज करना मुश्किल नहीं होगा कि जो नेमत मुझ पर हुई है ये मेरे किसी मेहनत या मंसूबा बंदी या मेरे किसी इस्तेहकाक का नतीजा नहीं है, ये तो खालिसतन मेरे मालिक का मुझ पर एहसान है, लिहाजा मुझे उसके सामने झुककर उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। फिर जब कभी जिंदगी में कोई मुश्किल कैफियत आएगी, कोई गम की कैफियत आएगी, कोई मुसीबत की घड़ी आएगी, तो उसमें भी उसे ये बात याद रहेगी कि इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं, अल्लाह जो चाहे हमारे बारे में फैसला करे, और उसका हर फैसला, जिस तरह हर मालिक का हुक्म उसकी मुमलिकत पर चलता है, उसकी मिल्कियत पर चलता है, इसी तरह हम पर अल्लाह का हर फैसला नाफिजुल अमल है। और अगरचे हमें बज़ाहिर कुछ मुश्किल महसूस हो रही है लेकिन हम इस पर सब्र करेंगे, अपने रब की रजा में ही राजी रहेंगे। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर हमें लौट कर भी उसी की तरफ जाना है। यहां पर अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की बंदगी में जो सब्र करेंगे उसका अजर हमें आखिरत में मिल जाएगा। ये है गमी के मौके के लिए तालीम, और उसके लिए जो अपने आप को अल्लाह का बंदा समझता है। फिर माशरती निजाम में आए, हमारा खालिक कौन है? कुरान की बार बार बताता, तुम्हारा खालिक अल्लाह तबारक व ताला है, तुम उसकी मखलूक हो। और जब खालिक और मखलूक का रिश्ता समझ में आ गया तो उसके बाद अल्लाह ने जैसे जिंदगी गुजारने की तालीम दी है बस वैसे जिंदगी गुजारनी। उसमें औरतों और मर्दों का दायरा कार अल्लाह तबारक व ताला ने अलग रखा है। उसमें जिनसी तस्कीन के लिए निकाह का जायज रास्ता रखा है। उसमें दीगर बंदों से मामला करने के लिए उनके हुकूक की तालीम बयान फरमा दी है। और इन्हीं हुकूक में बीवी बच्चों के हुकूक भी हैं, और सबसे बढ़कर वालदैन के हुकूक भी अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमा दिए। ये है जिंदगी गुजारने का माशरती हवाले से बंदगी का तरीका और बंदगी की तालीम वाला तरीका। फिर उसके बाद मुआशी निजाम है, मालिक कौन है? इसका हमारा दीन जवाब देता है और इस्लाम ये जवाब देता है कि हर शय का असल मालिक वो अल्लाह तबारक व ताला है। बाकी इंसान के पास जो कुछ है उसे एक आर्जी मिल्कियत और असल में अल्लाह की अमानत उसे समझना चाहिए। और ये अमानत है, इसी वजह से इसके कमाने पर भी सवाल होगा और इसके खर्च पर भी अल्लाह तबारक व ताला पूछेंगे कि कहाँ कहाँ खर्च करके आए हो। ये तुम्हारी जाती मिल्कियत नहीं थी कि जैसे चाहते हासिल करते और जहां चाहते उड़ाते, नहीं, इसका जवाब देना होगा अल्लाह की बारगाह में। फिर सूद, जुआ, सट्टा और ये सारे, यानी जो बै और शरा के हराम तरीके हैं, इन सब को हराम करार दिया, नाजायज करार दिया, सरमायाकारी की तरगीब दी, इसी तरह से जकात जैसी इबादत दी, और ऐसा मुआशी निजाम दिया कि जिसमें दौलत की एक अच्छी गर्दिश हो सके। फिर ये कि जो मालदार हैं उनको तालीम दी कि वो खर्च करें दूसरों पर, और ये कि आपस में मोहब्बत और उल्फत की कैफियत पैदा हो और इंसानी मुआशरा मुस्तहकम हो, ऐसा मुआशी निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया। تفصیلات آپ بانی محترم رحمہ اللہ کی کتاب اسلام کا معاشی نظام اور دیگر جگہوں پر پڑھ سکتے ہیں. پھر سیاسی نظام, حاکم کون ہے؟ تو ہمارا دین جواب دیتا ہے کہ ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا. اصل حاکم تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے, باقی اس نے زمین پر انسان کو اپنا نائب, اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور کیسے اس نے اجتماعیت کو نظم اور منظم کرنا ہے, کیا نظم ہوگا, کیا قوانین ہوں گے, کیا ڈوز ہوں گے, کیا ڈونٹس ہوں گے, یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی تعلیم کے ذریعے سے انسان کو عطا فرمایا ہے. اب اس کے مطابق زندگی گزارنا, انسانی اجتماعیت کو منظم کرنا, یہ اللہ کی بندگی کا تقاضا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری تعلیم جس کے موٹے موٹے خد و خال بیان ہوئے, اس کے حوالے سے اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اہل ایمان, اسلام میں اللہ کی فرما برداری کے طرز حیات میں, اللہ کی حکم برداری کرنے کے طرز زندگی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے. ہر شے اللہ کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے اور اس کی بندگی کے تقاضے کے مطابق ہونی چاہیے. اب ہم جس قدر بھی یہ پورا کر سکتے ہیں, ہمیں اس تقاضے کو پورا کرنا چاہیے. اور جہاں نہیں کر سکتے, جہاں جبر کا شکار ہے, وہاں اللہ کے دین نے ایک جد و جہد کی تعلیم دی ہے, جس کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے سیشن میں آ جائے گا. البتہ آخر میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم اس موضوع کو دین و مذہب کے فرق کے عنوان سے بیان کرتے تھے. چنانچہ یہ بات جاننی چاہیے کہ مذہب کو یا ریلیجن کو آج مغرب نے خاص معنی پہنائے ہیں, یا عیسائیت اور ہندو مت میں وہ خاص معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اس معنی میں اسلام کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن یہ مذہب کا لفظ خود ہمارے لٹریچر میں بھی استعمال ہوا ہے اور قرون اولا سے کتب اسلامیہ میں استعمال ہوتا آ رہا ہے, دینی کتب میں استعمال ہو رہا ہے. تو وہاں پر مذہب کا لفظ کبھی ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے جو آج اس لفظ کو مغرب نے معنی پہنائے ہیں, یعنی انسان کا ایک پرائیویٹ افیئر یا پرائیویٹ معاملہ. تو ہمارے لٹریچر میں یہ لفظ اس معنی میں کبھی استعمال نہیں ہوا. اب چونکہ یہ لفظ وہاں استعمال ہو رہا تھا اور آج یہ خاص معنی میں استعمال ہو رہا ہے جس کی تردید کرنا ضروری ہے, تو اب اس تردید میں ایک اشتباہ پیدا ہو رہا تھا کہ جب دینی لٹریچر پڑھتے ہوئے وہ لفظ ہماری قدیم لٹریچر اور آج کے لٹریچر میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہمارے اسلاف بھی اسلام کو کوئی اسی طرح کا مذہب سمجھتے تھے جیسے کہ آج دنیا نے ریلیجن کو سمجھا ہوا ہے, اور ان کے بارے میں سوء ظن پیدا ہوتا تھا. اس اشتباہ سے بچنے کے لیے امیر محترم نے جو فیصلہ فرمایا, اور پھر اس کے بعد ایک سرکولر کے ذریعے وہ ہدایت ہم تک پہنچی کہ اب اس موضوع کو دین و مذہب کے فرق کے بجائے دین کا ہماگیر تصور کے تحت بیان کیا جائے. اور اصل بات جو بیان کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پوری طرح, یعنی زندگی کے کتنے بھی گوشے کر لیے جائیں, ہر گوشے میں ہم اللہ کے بندے ہیں, اور اس کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنا, یہی دین کا ہماگیر تصور ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب سے تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پورا بندہ بن جانے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے اختیار میں ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی, اور جہاں ہم مجبور ہیں اس کے حوالے سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.